السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر طالبان کے ساتھ امن معاہدہ طے ہوتا ہے تو وہ افغانستان سے تمام امریکی فوج ملک سے تمام امریکی فوجی واپس بلا لیں گے. قطر 1,00,000 پاکستانیوں کو قطر کی مختلف صنعتوں اور شعبوں میں ملازمت کی غرض سے ویزے جاری کرے گا. پاکستان میں نئی حج پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق اس سال سرکاری حج کے اخراجات میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 1,56,000 روپے سے زائد کا اضافہ کر دیا گیا ہے. وفاق کے زیر انتظام سابق قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد عدالتی نظام کے مفلوج ہونے سے فاٹا ٹرائیبیونل میں تصفیہ طلب مقدمات التوا کا شکار ہو رہے ہیں. اور پاکستان میں ان دنوں میڈیا عجیب صورتحال سے دوچار ہے، جہاں ہر سرکاری یا غیر سرکاری نیوز کانفرنس کے دوران 4 نجی چینلز کے مائک لائیو نشریات کے دوران پریس کانفرنس کرنے والے کے سامنے سے اٹھا دیے جاتے ہیں. امریکہ کے وسط مغربی علاقے میں جاری سردی کی شدید لہر سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 21 ہو گئی ہے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میکسیکو کے ساتھ سرحد پر مجوزہ دیوار کی تعمیر کے معاملے پر ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے درمیان جاری بات چیت کو وقت کا ضیاع قرار دیا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر طالبان کے ساتھ امن معاہدہ طے ہوتا ہے تو افغانستان سے تمام امریکی فوجیں واپس بلا لیں گے. وائٹ ہاؤس سے ٹرمپ کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ 17 برس کے افغان تنازع کے خاتمے کے لیے امریکہ اور باغی طالبان گروپ نے امن سمجھوتے کے مسودے کی بنیادی ساخت پر اتفاق کر لیا ہے. طالبان کے ساتھ دوحہ میں کئی روز سے جاری مذاکرات کے بعد امریکی نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیل زاد نے کہا کہ دونوں فریقوں نے اصولی طور پر فریم ورک پر رضامندی کا اظہار کیا ہے. اس کی روح سے متعدد ملکوں سے تعلق رکھنے والی دہشت گرد تنظیموں کے باغی، جن میں القاعدہ اور داعش شامل ہیں، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے علاوہ افغانستان کے ہمسایوں کے خلاف حملوں کے لیے افغان سرزمین استعمال نہیں کر سکتے. اس کے بدلے میں امریکہ ملک سے اپنی فوجیں واپس بلائے گا، لیکن طالبان کے لیے لازمی ہوگا کہ وہ جنگ بندی پر عمل درآمد کریں اور افغان حکومت کے ساتھ بات چیت کا آغاز کریں. طالبان نے کہا ہے کہ دونوں فریق آئندہ ماہ بھی مذاکرات جاری رکھیں گے. کراچی میں قطر کے قونصل جنرل مشال ایم ایل انصاری نے کہا ہے کہ قطر 1,00,000 پاکستانیوں کو قطر کی مختلف صنعتوں اور شعبوں میں ملازمت کی غرض سے ویزے جاری کرے گا. وہ بدھ کے روز سندھ کے شہر مٹیاری میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ قطر نے 1 ماہ قبل کراچی اور اسلام آباد میں ویزا سینٹر کھول دیے تھے، جہاں ویزے جاری کرنے سے متعلق تمام سہولتیں فراہم کر دی گئی ہیں، جن میں فنگر پرنٹنگ اور بائیو میٹرک ڈیٹا ریکارڈ کرنے کے علاوہ طبی معائنے اور آجروں کے ساتھ کانٹریکٹ مکمل کرنے کی سہولتیں شامل ہیں. پاکستان میں نئی حج پالیسی کا اعلان کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق اس سال سرکاری حج کے اخراجات میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 1,56,000 روپے سے زائد کا اضافہ کر دیا گیا ہے. وفاقی کابینہ نے حج پالیسی سن 2019 کی منظوری دے دی ہے، جس کے مطابق اس سال حج پر کوئی سبسڈی نہیں دی جائے گی. گزشتہ سال مسلم لیگ نون کی حکومت نے تقریباً 45,000 روپے فی حاجی سبسڈی دی تھی، جس کی وجہ سے حکومت کو 4 ارب روپے کی رقم ادا کرنا پڑی تھی. کرنسی کی گرتی ہوئی قیمت، ایئر لائنز کی طرف سے کرایوں میں اضافے اور سعودی حکام کی طرف سے اخراجات میں اضافہ کیے جانے کے باعث اس سال حج اخراجات میں 1,56,975 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے. وفاق کے زیر انتظام سابق قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد عدالتی نظام کے مفلوج ہونے سے فاٹا ٹرائیبیونل میں تصفیہ طلب مقدمات التوا کا شکار ہو رہے ہیں. ان مقدمات میں سابق پولیٹیکل ایجنٹ خیبر ایجنسی کے 23 مئی 2012 کے ڈاکٹر شکیل آفریدی کو سزا دینے کے فیصلے کے خلاف اپیل سر فہرست ہے. 31 جنوری سن 2019 کو کمشنر پشاور نے، جو فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن ٹرائبونل کے چیئرمین بھی ہیں، بتایا کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کی اپیل کی سماعت 4 اپریل تک مؤخر کر دی گئی ہے۔ پاکستان میں ان دنوں میڈیا عجیب صورتحال سے دوچار ہے، جہاں ہر سرکاری یا غیر سرکاری نیوز کانفرنس کے دوران 4 نجی چینلز کے مائک لائیو نشریات کے دوران پریس کانفرنس کرنے والے کے سامنے سے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ یہ کام کوئی اور نہیں بلکہ صحافی ہی اپنے بے روزگار صحافیوں کے ساتھ یہ اظہار یکجہتی کے لیے کر رہے ہیں۔ فی الحال یہ صورتحال اسلام آباد میں ہے، لیکن لگتا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ملک بھر میں یہی کچھ ہونے لگے گا۔ ان واقعات کا آغاز اب سے 4 روز قبل اس وقت ہوا جب نجی ٹی وی سما کے متعلق یہ خبر آئی کہ اس نے ملک بھر میں اپنے 150 سے زائد صحافیوں اور میڈیا ورکرز کو جبری طور پر ملازمت سے برطرف کر دیا ہے۔ ان میں سے 17 افراد صرف اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ امریکہ کے وسط مغربی علاقے میں جاری سردی کی شدید لہر سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 21 ہو گئی ہے، جبکہ کئی شہروں میں درجہ حرارت ریکارڈ حد تک گر گیا ہے۔ اس سے قبل حکام نے شدید سردی سے متاثرہ ریاستوں میں 12 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی تھی، تاہم جمعرات کی شب تک سردی اور اس کے باعث ہونے والے حادثات میں شکاگو میں مزید 9 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ امریکہ کی نیشنل ویدر سروس کے مطابق وسط مغرب کے 30 سے زائد شہروں اور قصبوں میں جمعرات کو ان علاقوں کی تاریخ کا کم ترین درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سب سے کم درجہ حرارت ریاست منیسوٹا کے علاقے کاٹن کا رہا، جہاں پارا -48 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ یہ امریکہ کے کسی بھی علاقے کا تاریخ میں ریکارڈ ہونے والا کم ترین درجہ حرارت ہے۔ سردی سے امریکہ کا تیسرا گنجان ترین شہر شکاگو بھی متاثر ہوا ہے، جہاں جمعرات کو درجہ حرارت -30 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میکسیکو کے ساتھ سرحد پر مجوزہ دیوار کی تعمیر کے معاملے پر ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے درمیان جاری بات چیت کو وقت کا ضیاع قرار دیا ہے۔ صدر نے ایک بار پھر عندیہ دیا ہے کہ وہ ملک میں ہنگامی حالت نافذ کر کے کانگریس کی منظوری کے بغیر ہی سرحد پر دیوار تعمیر کر سکتے ہیں۔ جمعرات کو اخبار نیو یارک ٹائمز کے ساتھ ایک انٹرویو میں صدر نے کہا کہ وہ دیوار کی تعمیر جاری رکھیں گے اور اسے پورا کر کے دم لیں گے۔ اگر 15 فروری تک کانگریس کے ریپبلکن اور ڈیموکریٹ ارکان کے درمیان سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے کوئی معاہدہ طے نہ پایا تو امریکی حکومت ایک بار پھر جزوی شٹ ڈاؤن کا شکار ہو سکتی ہے۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز چین کے نائب وزیر اعظم لیو ہے سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران اس امید کا اظہار کیا کہ چین کے ساتھ اقتصادی جنگ کا خاتمہ ہوگا، اور کہا کہ اگر یہ بات چیت مثبت انداز میں تکمیل پاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا معاہدہ ہوگا۔ صدر نے کہا کہ ہم نے اب تک مذاکرات میں اچھی پیش رفت کی ہے۔ ایک مترجم نے چین کے صدر شی جن پنگ کا صدر ٹرمپ کے نام خط پڑھا، جس میں کہا گیا کہ دونوں اقتصادی بڑی معیشتوں کے درمیان تعلقات انتہائی اہم موڑ پر ہیں، اور امید ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے لیے باہمی احترام اور جذبے سے اقدام کریں گے، اور دونوں کے درمیان طے پانے والا معاہدہ دونوں ملکوں کے عوام اور دنیا کے لیے مثبت پیغام بھیجے گا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے، میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو خبر دی کہ پاکستان میں اس سال حج اخراجات میں تقریباً 1.5 لاکھ روپے سے زائد کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس معاملے پر اپوزیشن نے بھرپور احتجاج کیا ہے۔ یہ احتجاج سینٹ تک جا پہنچا، جہاں حکومت نے گزشتہ حکومت پر ملبہ ڈال دیا۔ وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے انتخابی حکمت عملی کے تحت حج اخراجات میں اضافہ نہیں کیا، جس کا بوجھ موجودہ حکومت پر پڑا ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے علی رانا۔
پاکستان میں اپوزیشن نے حج اخراجات میں اضافے پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا. اراکین سینٹ نے اخراجات میں اضافے کو حاجیوں پر ڈرون حملہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا. چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں سینٹ اجلاس شروع ہوا تو جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے حج اخراجات میں اضافے پر توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا. سینیٹر مشتاق احمد نے کہا کہ تحریک انصاف نے کہا تھا کہ مدینے کی ریاست بنائیں گے. عوام کو مذہبی امور پر سہولیات کے حوالے سے امید تھی لیکن حج اخراجات میں 60% سے زائد اضافہ کر دیا گیا. حج اخراجات 2,80,000 سے بڑھا کر 4,56,000 کر دیے گئے. وزارت مذہبی امور کی حج پر سبسڈی کی درخواست کو قبول نہیں کیا گیا. اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی کہا کہ حج پر سبسڈی دے سکتے ہیں. حکومت کے فیصلے کو حج پر ڈرون حملہ سمجھتا ہوں. اس سال 1,84,000 پاکستانی حج ادا کریں گے. حکومت حاجیوں کی بد دعائیں نہ لیں. سینما گھروں کی بحالی پر اربوں روپے خرچ کرتے ہیں تو خدا را حج پر بھی سبسڈی دیں.
پی ٹی آئی کی جو حج پالیسی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 4,56,000 روپے کی جو حج اخراجات ہیں پاکستانیوں کو حج سے روکنا ہے. مڈل کلاس اور لوئر مڈل کلاس وہ اس رقم میں حج پہ جا ہی نہیں سکتے.
وزیر مملکت برائے پارلیمانی مور علی محمد خان نے گزشتہ حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے سعودی عرب کی جانب سے اخراجات میں اضافے کو اصل وجہ قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ کی ریاست کے موقف پر قائم ہیں. سابق حکومت نے الیکشن سال کے باعث حج اخراجات نہیں بڑھائے تھے. سعودی عرب اب 94,185 روپے بلڈنگ کے لیے لے گا. خوراک کے چارجز 23,606 سے 38,000 ہو گئے ہیں.
مدینہ کی ریاست میں یہ رنگ اس کو دینا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ جتنا چارجز بڑھے ہیں, جتنا پاکستان کے روپے کی قدر میں کمی آئی ہے, جتنا 2017 اور 2018 میں الیکشن کی وجہ سے اس وقت خرچہ نہیں بڑھایا گیا جو کہ میرے خیال میں اس وقت بڑھانا چاہیے تھا. اگر آپ تھوڑا سا بتدریج بڑھاتے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت اتنا زیادہ نہ بڑھانا پڑتا. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اس پہ کوشش کر رہی ہے, قادری صاحب کی بھی کوشش ہے کہ حج سے پہلے پہلے اس میں کچھ نہ کچھ ریلیف انشاءاللہ عوام کو مل جائے.
پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد نے کہا کہ عوام ایک ایک پیسہ جوڑ کر حج پر جانے کا انتظام کرتے ہیں اور ان پر ایک ہی لمحہ میں 1.5 لاکھ روپے سے زائد کا اضافی بوجھ ڈال دیا گیا.
سارا جو زور ہے وہ آ کے تو حج پہ آ گیا ہے, تو یہ میں سمجھتی ہوں پاکستان کی غریب عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق.
جمعیت علماء اسلام کے مولانا عبدالغفور حیدری نے کہا کہ ریاست مدینہ کی دعوے دار حکومت نے عوام کا مکہ اور مدینہ جانا مشکل بنا دیا. حکومت نے ملک کی تاریخ کا سب سے مہنگا حج قوم کو دیا ہے.
آئے تھے تو قوم کو سہولتیں پہنچانے کے لیے, مگر مسلسل قوم پر ڈرون حملے کر رہے ہیں.
سال 2018 میں حج اخراجات 3,22,000 روپے تھے, لیکن نون لیگ کی حکومت نے حج اخراجات کم رکھنے کے لیے 42,000 روپے کی سبسڈی دے دی تھی اور اخراجات 2017 والے برقرار رکھے گئے تھے. رواں سال وزارت مذہبی امور نے کابینہ کو 42,000 روپے فی حاجی کی سبسڈی برقرار رکھنے کی سفارش کی تھی, کیونکہ سعودی عرب میں 5% اضافی ٹیکس, منا میں ٹرین ٹکٹ, کھانا, رہائش گاہیں مہنگی اور ریال کے مقابلے میں روپے کی قدر کم ہونے کی وجہ سے حج ریکارڈ مہنگا ہو گیا ہے. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
سانحہ ساہیوال میں جاں بحق خلیل کے بھائی جلیل نے جی آئی ٹی پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ حقائق جاننے کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دے. انسانی حقوق کے ادارے کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے پولیس کے ساتھ سیاستدانوں اور پالیسی سازوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے. لاہور سے اس بارے میں ضیاء الرحمان نے یہ رپورٹ بھیجی ہے.
سانحہ ساہیوال میں محکمہ انسداد دہشت گردی نے خلیل اور اس کے اہل خانہ کو مارے جانے پر بنائی جانے والی تحقیقاتی ٹیم پر خلیل کے بھائی جلیل نے اعتراضات اٹھا دیے ہیں. جلیل سمجھتے ہیں کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے سانحہ کی درست تحقیقات نہیں کی. پولیس روایتی طور پر اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانا چاہتی ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے خلیل کے بھائی جلیل نے کہا کہ وزیر اعلی پنجاب کا یہ بیان بہت افسوسناک ہے کہ اس سانحہ پر ابھی جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں. جلیل کہتے ہیں کہ پولیس کے پاس حاضر ڈیوٹی افسروں اور اہلکاروں کا تمام ریکارڈ موجود ہوتا ہے.
یہ تو شناخت کا واقعہ ہے ہی نہیں. یہ آلریڈی ایک ادارہ ہے, وہ آن کر رہا ہے, اس کے پاس باقاعدہ جو حاضر روزنامچے میں حاضری ہوگی, گاڑی ہوگی, جو اس میں سوال ہوئی ہے, کتنی سوال ہوئے, کتنے لوگ گئے اور کتنے بچے گئے, کس کی اس میں سربراہی میں گئے, کس سے ہدایات لیں گے, سارا کچھ تو ہے ان کے پاس. تو پھر شناخت پریس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی یہ کر رہی ہے, جو ویپن استعمال ہوئے وہ ریکور نہیں کر سکی, ابھی تک کے لیے نہیں جا سکے.
پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے رکن آئی اے رحمان کہتے ہیں کہ ثانیہ ساہیوال جیسا واقعہ پاکستان جیسے ملک میں عام سی بات ہے اور اس طرح کا واقعہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا. پولیس ناکے پر کسی کو بھی روکتی ہے اور گولیاں مار دیتی ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے آئی اے رحمان نے کہا کہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکنے کے لیے پولیس کے ساتھ پالیسی سازوں اور سیاستدانوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے. انہوں نے مزید کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کے نام پر اداروں کو اشرنوت سوچنا چاہیے.
جب آپ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ ہر چیز جائز ہے, کیسے روکیں گے؟ ابھی بھی کوشش نہیں, ہم کہہ رہے تھے کہ کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا جی, جو ہمارا جو کام ہے اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا. تو یہ تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ سیکیورٹی کے نام پر ہر چیز جائز نہیں قرار دی جا سکتی.
وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار نے گزشتہ روز ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ ثانیہ ساہیوال پر ابھی جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں. خلیل کے بھائی جلیل نے ثانیہ ساہیوال پر پنجاب حکومت کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو قلعدم قرار دینے اور حقائق جاننے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے, جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آئی جی پنجاب پولیس امجد جاوید سلیمی اعلیٰ پولیس حکام اور سی ٹی ڈی حکام کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ضیاء الرحمان, وی او اے اردو, لاہور.
اور بھارت کے وزیر مالیات نے مودی حکومت کا آخری اور عارضی بجٹ پیش کیا ہے, جس میں کسانوں, غریبوں اور متوسط طبقات کو خوش رکھنے کے لیے متعدد اسکیموں اور پروگراموں کا اعلان کیا گیا ہے. نئی دہلی سے رپورٹ بھیجی ہے سہیل انجم نے.
مودی حکومت مہنگائی, بے روزگاری, کسانوں کی زبوحالی اور اقتصادی عدم استحکام جیسے مسائل کی وجہ سے ہدف تنقید بنی ہوئی ہے. اپریل اور مئی میں پارلیمانی انتخابات ہونے والے ہیں اور سروے رپورٹوں میں اسے اکثریت سے محروم دکھایا جا رہا ہے. ایسے حالات میں آخری بجٹ حکومت کے لیے جی جان لگا دینے والا بجٹ ثابت ہوا. وزیر مالیات پیوش گوئل نے عارضی بجٹ پیش کرتے ہوئے عوام کو خوش کرنے کی کوشش کی. انہوں نے چھوٹے کاشتکاروں کو سال میں 6,000 روپے کی نقد امداد, غیر منظم شعبے کے مزدوروں کے لیے ایک بڑی پینشن اسکیم اور ملازمت پیشہ طبقے کے لیے 5,00,000 روپے تک کی سالانہ آمدنی کو ٹیکس سے مستثنی کرنے کا اعلان کیا. ان تینوں شعبوں کے لیے بجٹ میں مجموعی طور پر 225,000,000 روپے کا انتظام کیا گیا ہے اور اس سے تقریباً 25,00,000,000 افراد کو فائدہ ہوگا. حکومت نے خواتین, معمر شہریوں اور چھوٹے تاجروں پر بھی توجہ مرکوز کی ہے. اس سال دفاعی بجٹ میں پہلی بار 3,00,000,000 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے. گزشتہ بجٹ 2.95,00,000 روپے کا تھا. سینئر تجزیہ کار راگھو بہل کہتے ہیں کہ چونکہ حکومت کو حالیہ انتخابات میں بہت دھچکے لگے ہیں, اس لیے اس نے امید افزا بجٹ پیش کیا ہے. ان کے مطابق حکومت کے اعلانات تو خوشکن ہیں لیکن ان کا نفاذ آسان نہیں.
ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ صرف ایجوکیشن, ایگریکلچر اور ہیلتھ میں سرکار کو فوکس کرنا چاہیے. سرکار کو باقی سب چیزیں چھوڑ دینی چاہیے, گورننس, ہیلتھ, ایجوکیشن اور ایگریکلچر, انفراسٹرکچر. یہ چار چیزوں پہ اگر سرکار ہماری فوکس کرے تو ہندوستان کی اکانومی کو بہت زیادہ اسٹرینتھ ملتی ہے. تو یہ بہت اچھی انٹینشنز بہت اچھی ہیں, لیکن یہ کس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوں گی, ان کا کیا ڈیٹیلز ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی, ساری بات اس میں آ جاتی ہے.
وزیراعظم اور دیگر وزراء نے بجٹ کی ستائش کی. نریندر مودی کے مطابق یہ بجٹ نئے بھارت اور ہر شہری کے لیے ہے, اس سے ملک خوشحالی کی طرف جائے گا. مرکزی وزیر ارون جیٹلی نے, جو کہ بغرض علاج امریکہ میں ہیں, بجٹ کو کسان اور غریب حامی اور متوسط طبقے کی قوت خرید کو مستحکم کرنے والا قرار دیا, جبکہ اپوزیشن نے اسے بی جے پی کا انتخابی بجٹ بتایا. کانگریس صدر راہل گاندھی نے کاشتکاروں کے لیے اعلان کو ان کی توہین بتایا اور کہا کہ حکومت نے کسانوں کی زندگی تباہ کر دی. سابق وزیر مالیات پی چدمبرم نے اسے ووٹ حاصل کرنے کی غرض سے تیار کیا جانے والا بجٹ بتایا. کسانوں نے حکومت کے اعلان پر عدم اطمینان کا اظہار کیا. آل انڈیا کسان سبھا کے رہنما اشوک دھاولے کے مطابق 6,000 روپے سالانہ کا مطلب 15 روپے یومیہ, اتنے میں چائے بھی نہیں پی جا سکتی. بقول ان کے, وزیر اعظم نے کسانوں کے قرض معاف کیے جانے کو لالی پاپ بتایا تھا, مگر یہ لالی پاپ سے بھی کم ہے. البتہ کسانوں کے زخموں پر ان کے الفاظ میں نمک پاشی ضرور ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
ایسے میں جبکہ وینزویلا کے متنازعہ صدر نے عہدے سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا ہے, ملک کے عبوری صدر گائیڈو نے کہا ہے کہ حکومت نے ان کے خاندان کو ہراساں کیا ہے. مسٹر گائیڈو مسٹر مدورو کے خلاف بڑے پیمانے کے مظاہروں کے دوران خود کو وینزویلا کے عبوری صدر ہونے کا اعلان کر چکے ہیں. امریکہ اور دوسرے علاقائی ملک گائیڈو کو عبوری صدر کے طور پر تسلیم کر چکے ہیں، جبکہ چین، روس اور ترکی مڈورو کی حمایت کرتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی سلا تیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
جمعرات کے روز گائیڈو نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ خصوصی پولیس اس وقت ان کے گھر پہنچی جب وہ گھر سے باہر تھے، اور اس نے ان کی اہلیہ سے بات کرنے کے لیے کہا جو اس وقت اپنی 20 ماہ کی بیٹی کے ساتھ گھر میں موجود تھیں۔ گائیڈو نے اپنی اہلیہ کی حفاظت کرنے پر اپنے پڑوسیوں کا شکریہ ادا کیا۔ وینزویلا کے عبوری صدر یانگ گائیڈو نے کہا،
First, two agents arrived on motorcycles. Then there was a white unmarked station wagon, and they approached my residence and started asking for Fabiana. They were members of the security.
پہلے دو کارندے موٹر سائیکلوں پر پہنچے، پھر ایک بے نشان سفید اسٹیشن ویگن آئی اور وہ میری رہائش گاہ کی طرف آئے اور میری اہلیہ فابیانا کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ سیکیورٹی فورسز کے ارکان تھے۔ یہ الفاظ تھے وینزویلا کے عبوری صدر یانگ گائیڈو کے۔ کارندے اس وقت گائیڈو کے گھر گئے جب وہ یونیورسٹی آف وینزویلا میں ملک کے مستقبل کے بارے میں اپنا ویژن پیش کر رہے تھے۔ وینزویلا غربت سے متاثر رہا ہے، اس کی تیل پر مبنی معیشت انحطاط کا شکار ہے اور حکومت مجرمانہ سرگرمی میں ملوث ہے۔ امریکی نائب صدر مائک پینس نے جمعرات کے روز منشیات کے انسداد سے متعلق انتظامیہ کو مدورو حکومت اور منشیات کے ناجائز کاروبار کے درمیان رابطوں کا انکشاف کرنے پر اسے سراہا۔
Your investigations have targeted the corrupt narco dictatorship of Nicolas Maduro and help bring drug trafficking.
ہم نے سنا ہے کہ تفتیشی کارروائیوں میں نکولس مدورو کی منشیات میں ملوث بدعنوان مطلق العنان حکومت کو ہدف بنایا گیا ہے، اور مدورو کے خاندان اور اندرونی حلقے کے متعدد ارکان کے خلاف منشیات کے ناجائز کاروبار کے ضمن میں جرائم کے الزامات اور سزا یابی میں مدد کی ہے۔ ادارے نے ایک کردار ادا کیا ہے اور اب ہم وینزویلا میں ایک عبوری صدر دیکھ رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی نائب صدر مائک پینس کے۔ سوشلسٹ رہنماؤں کے ابھی تک وینزویلا میں بہت سے حامی موجود ہیں۔ ایک عورت کہہ رہی ہے کہ کمانڈر نکولس مدورو ہمارے جائز صدر ہیں۔ وینزویلا کے شہری 20 مئی 2018 کو انہیں ووٹوں کے ذریعے اقتدار میں لائے تھے۔ ایک مرد کا کہنا تھا کہ امریکہ وہ اقدامات اس لیے کر رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ گائیڈو کے ذریعے وہ وینزویلا کی دولت پر قبضہ کر لیں، اور یہ درست نہیں ہے، یہ شخص منتخب نہیں ہوا ہے۔ یہ الفاظ تھے مدورو کے کچھ حامیوں کے۔ وینزویلا کی فوج ابھی تک مدورو کی پشت پر ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وہ حمایت اب زیادہ دیر برقرار نہیں رہے گی، اس لیے کہ فوجی رہنما جانتے ہیں کہ انہیں جس رقم کی ادائیگی ہونا ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ مدورو نے کہا ہے کہ وہ حزب اختلاف سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے نئے انتخابات کے انعقاد کو خارج از امکان قرار دے دیا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ کسی نئے تجارتی معاہدے کے لیے 1 مارچ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ان کی ملاقات میں کوئی بہت بڑا سمجھوتا طے پا جائے گا۔ صدر نے بات ایسے وقت میں کہی ہے جب امریکی اور چینی مذاکرات کاروں کے درمیان گفتگو جاری ہے۔ وائٹ ہاؤس میں نامہ نگار پیٹسی ودا کو سوارا کی رپورٹ کے ساتھ مدثر منصر۔
آئندہ ہفتے چین میں پگ کا سال منایا جا رہا ہے، اور چین میں پگ پالنے والوں کو سال کے آغاز ہی میں مایوسی کا سامنا ہوا ہے، کیونکہ امریکی محصولات کے باعث سویابین کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور بہت سے لوگوں کو نقصان کم کرنے کے لیے اپنے جانور کاٹنے پڑے ہیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ سے متعلق مذاکرات کاروں کو واشنگٹن میں گفتگو کے دوران اس بارے میں بھی کوئی حل تلاش کرنے کا مرحلہ درپیش ہے۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ پر امید ہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو بڑی حد تک یہ ایسا کوئی سب سے بڑا معاہدہ ہوگا، سب سے بڑا تجارتی معاہدہ۔ ٹرمپ واشنگٹن کی ان شکایات کے بارے میں کہ بیجنگ نے چینی منڈیوں تک رسائی پر حد قائم کر دی ہے اور امریکی کمپنیوں کو چینی کمپنیوں کو ٹیکنالوجی منتقل کرنے پر مجبور کر دیا ہے، چین کے نائب وزیر اعظم لو ہی سے ملاقات کر چکے ہیں۔ پیر کے روز امریکی پروسیکیوٹرز نے چین کی بڑی ٹیلی کام کمپنی واوے ٹیکنالوجیز کے چیف فائنینشیل آفیسر مینگ وان سو پر فردر جرم عائد کی کہ انہوں نے ایران کے خلاف اقتصادی پابندیوں کی خلاف ورزی کی اور امریکی کمپنی ٹی موبل کے تجارتی راز چرائے۔ میتھیو وٹیکر قائم مقام اٹارنی جنرل ہیں۔
In an effort to build their own robot, Huawei's engineers allegedly violated confidentiality and non-disclosure agreements with T-Mobile
خود اپنے روبوٹ تیار کرنے کے لیے واوے کے انجینئر مبینہ طور پر اخفائے راز کے مرتکب ہوئے اور ٹی موبائل کے ساتھ راز رکھنے کے معاہدوں کی خلاف ورزی کی، کیونکہ انہوں نے روبوٹ کی نہ صرف تصویریں لیں بلکہ اس کی پیمائش کی اور اس کا ایک ٹکڑا چرا بھی لیا۔ بیجنگ نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ اس کے بقول چینی کمپنیوں کو بلا جواز دبانے کی کوششیں بند کرے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ فرد جرم کا تعلق بات چیت سے نہیں ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سیرا سینڈرز کہتی ہیں یہ ایک بالکل علیحدہ عمل ہے، تجارت کے معاملے پر بات چیت جاری رہے گی۔ ٹرمپ نے چینی صدر شی جن پنگ سے آخری مرتبہ دسمبر میں G20 کے موقع پر ارجنٹینا میں ملاقات کی تھی۔ انہوں نے اس میٹنگ کے بارے میں ٹویٹ میں کہا تھا کہ وہ شی سے، جنہیں وہ مائی فرینڈ یا میرا دوست کہتے ہیں، مستقبل قریب میں ملاقات کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا حتمی معاہدہ ہوگا اور اگر ہوا تو یہ میرے اور صدر شی کے درمیان ہوگا۔ امریکن یونیورسٹی میں صدارتی ماہر ڈیوڈ بارکر کہتے ہیں کہ ٹرمپ معاہدے کرنے کے لیے ذاتی تعلقات پر انحصار کرتے ہیں، وہ خبردار کرتے ہیں کہ اس کے خطرات ہو سکتے ہیں۔ چین کے ساتھ تجارتی معاہدے پر گفت و شنید املاک کی قیمت طے کرنے سے مختلف ہے، اور جب آپ اپنی تیاری نہیں کرتے، خصوصاً جب اتنا معاشرتی فرق موجود ہو، تو چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل سکتی ہیں۔ اگر 1 مارچ تک کوئی معاہدہ نہ ہوا تو امریکہ کہہ چکا ہے کہ وہ چینی اشیاء پر، جن کی مالیت ایک اندازے کے مطابق $200 ارب ہے، 10% سے 25% کی شرح سے محصول عائد کر دے گا۔ صدر نے چین کی $267 ارب کی اشیاء پر محصول عائد کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں ٹریفک حادثات موت کی سب سے بڑی وجہ ہیں، لیکن موت کی دوسری بڑی ایسی وجہ ہے جو کہ اکثر بحث کا حصہ نہیں بنتی، اور وہ ہے خودکشی۔ امریکہ میں خودکشی کا رجحان تشویشناک حد تک بڑھا ہے۔ 2017 میں تقریباً 17,000 امریکیوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن اس سے کہیں زیادہ تعداد میں لوگوں نے اپنی جانیں خود ضائع کی۔
امریکہ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی رپورٹ کے مطابق 2017 میں 47,000 سے زائد افراد نے خودکشی کی تھی، اور 1999 سے اب تک خودکشی کی شرح میں 33% اضافہ ہوا ہے۔ دنیا کے کئی حصوں میں منفرد کھانوں اور ثقافت کی کہانیاں ناظرین تک پہنچانے والے مقبول امریکی شیف اینتھونی بورڈین بھی 2018 میں خودکشی کرنے والے افراد کے اعداد و شمار کا حصہ بن گئے۔
گزشتہ 10 سالوں میں میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی ہے۔ سفر کر سکتا ہوں، جو دل چاہے کر سکتا ہوں، اور مجھے اس کے پیسے بھی ملتے ہیں۔
آخرکار وہ کون سے عوامل ہیں جو بظاہر کامیاب اور بہترین زندگی گزارنے والے شخص کو اپنی ہی زندگی لینے پر مجبور کر دیتے ہیں؟ CDC کے مطابق خودکشی کا باعث بننے والی بڑی وجوہات میں تنہائی، نشے کا استعمال اور ذہنی دباؤ جیسے عوامل شامل ہیں۔
نوجوانوں میں خودکشی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی نوجوانوں میں ذہنی دباؤ اور خودکشی کی کوشش میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح امریکہ کے دیہی علاقوں میں خودکشی کی شرح بڑی ہے۔
جنگوں میں خدمات سر انجام دے چکنے والے سابق امریکی فوجیوں یا ویٹرنز میں بھی خودکشی کی شرح کم پریشان کن نہیں۔ امریکی ڈپارٹمنٹ آف ویٹرن افیئرز کے مطابق 20 ویٹرنز روزانہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ ادارہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کوشش کر رہا ہے۔
جب فوجی اہلکار جنگ زدہ علاقوں سے واپس آتے ہیں تو انہیں صدمے کے بعد پیدا ہونے والے ذہنی دباؤ کا سامنا ہوتا ہے۔
جب کوئی فوجی جنگ زدہ علاقے سے واپس آئے اور تنہائی میں رہنا پسند کرے تو یہ خطرے کی بات ہے، ہمیں ان سے بات کرنا ہوگی۔
گزشتہ چند سالوں میں اینتھونی بورڈین اور معروف ڈیزائنر کیٹ سپیڈ جیسی معروف شخصیات کی خودکشی سے امباد کے بعد اس بارے میں شعور بڑھانے کی مہم میں اضافہ ہوا ہے۔
سب سے بڑا خطرہ خودکشی سے پہلے کے خیالات ہے، کیونکہ خودکشی کے خیال کا تعلق انسان کی تکلیف سے ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست، ساتھی یا پیارا مشکلات کا شکار ہے، تو آپ کو مشکل سوالات پوچھنے کی ہمت ہونی چاہیے کہ کیا وہ خودکشی کا ارادہ تو نہیں رکھتے۔
ماہرین کے مطابق خودکشی کے رجحان میں کمی کے لیے ضروری ہے کہ اس عمل سے جڑی غلط فہمیوں، رسوائی اور سٹگما سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے عوامی شعور اجاگر کیا جائے۔ یہ شعور خودکشی کا خیال رکھنے والے افراد کے مدد حاصل کرنے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے۔ وردہ خلیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے۔ آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں، www.rnn.fm اور www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ وفاق کے زیر انتظام سابق قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد عدالتی نظام کے مفلوج ہونے سے فاٹا ٹرائبیونل میں تصفیہ طلب مقدمات التوا کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس بارے میں پشاور سے شمیم شاہد نے یہ رپورٹ دی ہے۔
وفاق کے زیر انتظام سابق قبائلی علاقوں کی خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد عدالتی نظام کے مفلوج ہونے سے فاٹا ٹریبیونل میں تصفیہ طلب مقدمات التوا کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان مقدمات میں سابق پولیٹیکل ایجنٹ خیبر ایجنسی کی 23 مئی 2012 کے ڈاکٹر شکیل افریدی کو سزا دینے کے فیصلے کے خلاف اپیل سرفہرست تھے۔ 31 جنوری 2019 کو کمشنر پشاور جو فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن ٹریبیونل کی چیئرمین بھی ہے کہ عدالت میں ڈاکٹر شکیل افریدی کی اپیل کی سماعت آئندہ 4 اپریل تک مؤخر کر دیا گیا۔ ضلع خیبر سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر شکیل افریدی کو جون 2011 میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد کی رہائش گاہ کی نشاندہی اور ان کے خلاف امریکی خفیہ اداروں کی کارروائی میں معاونت کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ بعد میں ڈاکٹر شکیل افریدی کو فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کے تحت 33 سال قید کی سزا سنائی گئی، جس کے خلاف ڈاکٹر شکیل افریدی نے ایف سی آر ٹریبیونل میں اپیل دائر کر رکھا ہے۔ ڈاکٹر شکیل کے وکیل قمر ندیم ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
جتنا بھی مرج ایریا ہے جو فاٹا پہلے تھا، ابھی جو فاٹا بن گیا ہے، اس میں جتنا بھی جوڈیشل سسٹم ہے وہ سارا مفلوج ہو گیا تھا، رہ گیا ہے۔ کوئی بھی جوڈیشل سسٹم جو ہے اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا، کوئی عدالتی کام نہیں ہو رہا۔
خیبر پختونخوا کے وزیر قانون سلطان محمد خان نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے ہدایات کے مطابق سابق قبائلی علاقوں میں عدالتی نظام کے قیام کے لیے اعلامیہ جاری ہو چکا ہے اور اس پر آئندہ چند دنوں تک کام شروع ہو جائے گا۔
فاٹا میں جو جوڈیشل سسٹم ایکسٹینڈ ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے، 2 دن پہلے نوٹیفیکیشن صوبائی حکومت نے کر دیا ہے، جس کے مطابق جو 7 اضلاع ہیں جو سابقہ فاٹا کہلاتے تھے، تو وہ 7 اضلاع جو ہیں وہ 7 سیشن ڈویژن بن گئے۔ ہائی کورٹ کو یہ ابھی اختیار مل گیا ہے اس نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہ وہ وہاں ان 7 اضلاع میں اپنے سیشن جج اور ڈسٹرکٹ جج جو ہیں وہ مقرر کر سکیں۔
ڈاکٹر شکیل افریدی کی بھائی جمیل افریدی نے بھائی کے ساتھ روا رکھ کے جانے والے سلوک پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کی اپیل کی سماعت اور جلد از جلد فیصلہ کرنے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔
بھائی یہ تو میں تو شروع سے ہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا اور بس وہ ٹال مٹول کر رہے ہیں، جب تک اس میں وہ ایجنسیاں انوالو ہیں ہمیں انصاف نہیں ملے گا۔ ادھر ہماری تقریباً 2 مہینے سے ہماری ملاقات پہ بھی پابندی لگ گئی ہے۔
ڈاکٹر شکیل افریدی کو گرفتاری سے لے کر آج تک قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ ان کو لگ بھگ 1 سال قبل سیکورٹی کی بنیاد پر پشاور سینٹرل جیل سے پہلے راولپنڈی کے اڈیالہ اور بعد میں صوبہ پنجاب کے مختلف جیلوں میں رکھا گیا۔ جمیل افریدی کے مطابق اب ڈاکٹر شکیل افریدی ساہیوال کے جیل میں قید ہے اور ان کے ساتھ ملاقات اور ملنے جلنے پر غیر اعلامیہ پابندی ہے۔ 2012 سے لے کر اب تک ڈاکٹر شکیل افریدی کے مقدمے کی پیروی کرنے والے 2 وکلاء کو نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہندوؤں اور سکھوں کی عبادت گاہوں کی مرمت کروائے۔ اس بارے میں نفیسہ حود بھائی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
حکومت نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو ہدایت دی ہے کہ تمام ہندو اور سکھ عبادت گاہوں کی مرمت کرائیں۔ کشمیری رہنما ڈاکٹر توقیر گیلانی اپنے علاقے میں ہونے والے کام کے بارے میں بتاتے ہیں۔
یہاں پر جو ضلع میرپور ہے، ضلع کوٹلی ہے اور اسی طرح
ضلع پونچھ کے کچھ علاقے مظفر آباد اور نیلم میں جو ہندوؤں اور سکھوں کے مقدس مقامات ہیں یا جو مندر ہیں گردوارے ہیں ان کو واضح احکامات جو ہے وہ حکومت نے جاری کیے ہیں متعلقہ محکموں کو کہ وہ ایک تو ان کی اراضی جو ہے وہ واگزار کروائیں. کافی سارے جو مندر ہیں زیادہ تر ہندو عبادت گاہیں ہیں تو ان کی جو زمین ہے اس پر قبضے ہو چکے ہیں اور اکثر جگہوں پہ ان مندروں کو یا تو مکمل ڈیمالش کر دیا گیا یا ان کو کسی نہ کسی مکان یا تعمیر کا حصہ بنا کے تو اس کو استعمال میں لایا جا رہا تھا. تو اب گورنمنٹ نے سنجیدگی کے ساتھ جتنے بھی ڈسٹرکٹ یہاں پہ آفیسرز ہیں ان کو یہ احکامات جاری کیے ہیں ڈپٹی کمشنرز کو کہ وہ یہ علاقے مندروں کی جو زمینیں ہیں وہ واگزار کروائیں خالی کروائیں اور ان کو ایک باؤنڈری وال کے اندر لے آئیں اور ان کی مرمت کے لیے جو ہے وہ پلان بنانا شروع کریں. تو شاردا مندر کے حوالے سے بھی سرحد کے اس پار سے جو یاتریوں کا ایک کافی عرصے سے مطالبہ چلا آ رہا تھا وہ بھی اس تناظر میں ابھی شاید یہ فیصلہ تو نہیں کیا گیا کہ وہاں سے یاتریوں کو آنے دیا جائے گا یا نہیں آنے دیا جائے گا, لیکن جو تیاری ہے اور جو سیاحت کے محکمے کو بھی فارن ٹورسٹ کے لیے یہ دیا گیا ہے ایک حکم نامہ وہ بھی آیا ہے سامنے کہ اب یہ اسلام آباد سے اجازت نامے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور فارن ٹورسٹ جو ہیں وہ آزاد کشمیر آ جا سکیں گے.
یہ تھے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ ڈاکٹر توقیر گیلانی. دوسری طرف آثار قدیمہ کے ماہر سکندر ہولیو کہتے ہیں کہ مذہبی عبادت گاہوں کی مرمت سے سیاحت کے علاوہ برے صغیر میں خیر سگالی کے جذبات کو فروغ ملے گی.
یہ بہت ہی خوش آئین بات ہے کہ کرتارپور کے بعد انڈیا اور پاکستان کے بیچ جو تعلقات کی بحالی اور ایک نارملائزیشن کا پس شروع ہوا ہے, کیونکہ یہ جو سکھ اور ہندو عبادت گاہیں ہیں اور جو دونوں مذاہب ہیں ان کا تعلق اور ان کے جو ماننے والے لوگ ہیں وہ زیادہ تر بھارت میں مقیم ہیں اور بھارت اور پاکستان کے تعلقات کیونکہ کشیدہ تھے اور بارڈر کے اوپر معاملات ٹھیک نہیں تھے تو یہاں پہ پاکستان کے اندر جو ان کے ماننے والے تھے اور ان کی عبادت گاہیں تھیں تو وہ زیادہ تر سفر وہی کرتی تھی. تو اب خستہ حالی تھی ان کے مندروں پہ اور ان کی عبادت گاہوں کے اوپر, خاص طور پہ جو بارڈر کے قریب تھے. شاردا کی جہاں تک بات ہوئی, شاردا ایٹ ون ٹائم سینٹر آف ایکسیلنس کہا جاتا تھا, جس طرح تکسیلا کی بات ہوتی ہے بدھزم کے متعلق, اس طرح سے ہندوازم اور اسپیشلی جو سکھوں کے متعلق ان کی جو نالج کا ایک سینٹر تھا. تو اگر یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو اس میں بہت فائدہ ہوگا.
یہ تھے آثار قدیمہ کے ماہر سکندر ہولیو. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
امریکہ کے وسط مغربی علاقے میں جاری سردی کی شدید لہر سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 21 ہو گئی ہے, جبکہ کئی شہروں میں درجہ حرارت ریکارڈ حد تک گر گیا ہے. اس سے قبل حکام نے شدید سردی سے متاثرہ ریاستوں میں 12 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی تھی. تاہم جمعرات کی شب تک سردی اور اس کے باعث ہونے والے حادثات میں شکاگو میں مزید 9 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے. امریکہ کی نیشنل ویدر سروس کے مطابق وسط مغرب کے 30 سے زائد شہروں اور قصبوں میں جمعرات کو ان علاقوں کی تاریخ کا کم ترین درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے. سردی سے امریکہ کا تیسرا گنجان ترین شہر شکاگو بھی شدید متاثر ہوا ہے, جہاں جمعرات کو درجہ حرارت منفی 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا. ریاست وسکانسن کے شہر ملواکی اور منیسوٹا کے شہر منیاپلس میں درجہ حرارت منفی 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. شکاگو کے ایک بڑے ہسپتال کے مطابق سردی کی شدید لہر کے دوران ہسپتال میں رواں ہفتے فراسٹ بائٹ کے 25 کیس آ چکے ہیں, جن میں سے بیشتر کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں کاٹنی پڑی ہیں. لوگوں کو عہدیدار خبردار کر رہے ہیں کہ وہ اس صورت میں باہر نہ نکلیں اور اپنے جسم کو محفوظ رکھیں. نامنگار سلاتی ساہو کی ایک رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری.
منیاپولس کے ایک مکین کیلوین ویمر اسکرچ کا کہنا ہے, میں نے اس سے پہلے ایسی سردی کبھی نہیں دیکھی, لیکن آپ جانتے ہیں یہ اچھا ہے. یہ منیسوٹا میں رہنے کا ایک حصہ ہے, ہم اتنی سردی پسند کرتے ہیں. آئندہ چند روز تک 200 ملین سے زیادہ یا براعظم امریکہ کے 70% سے زیادہ حصے میں لوگوں کو نقطہ انجماد یا اس سے کم درجہ حرارت کا سامنا رہے گا۔ شمال مشرقی امریکہ میں کوئی 25 ملین لوگوں کو ایسے درجہ حرارت میں رہنا پڑے گا جہاں اگر تیاری کے ساتھ باہر نہ نکلا جائے تو باہر نکلتے ہی تقریباً فوراً فراسٹ بائٹ کا سامنا کرنا ہوگا۔ انڈیانا پلس کے میئر جو ہکسٹ کے الفاظ،
What this means is that real temperatures, when combined with wind chill, may very well fall to extraordinarily dangerous levels.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل درجہ حرارت میں جب سرد ہواؤں کا عنصر شامل ہو جائے تو پھر وہ موسم بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اور وسط مغربی علاقے کے دوسرے عہدیداروں نے احتیاط کے لیے خبردار کیا ہے۔ صحت سے متعلق عہدیدار مسافروں کو ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنے کے واسطے خبردار کر رہے ہیں۔ کلیولینڈ کلینک کے ڈاکٹر ٹام واٹرز کہتے ہیں،
hand warmers that you can tear open work very well.
ہم لوگوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ وہ اپنی کاروں میں پھنس کر رہ گئے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوگا، لیکن سرد موسم میں یقیناً یہ اچھی بات ہے کہ آپ کار میں اپنی حفاظت کے لیے کچھ سامان رکھیں، جیسے کہ کمبل ہیں یا استعمال کے بعد ضائع کر دیے جانے والے وارمر جنہیں آپ کھول کر استعمال کر سکتے ہیں۔ الینوائے، مشیگن اور وسکانسن کی حکومتوں نے اپنے ہاں ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ بعض ڈسٹرکٹس میں اسکول بند کر دیے گئے ہیں اور ڈاک کی ترسیل، کوڑا اٹھانے کا کام، ٹرانسپورٹیشن اور دوسری عوامی سہولیات بند کر دی گئی ہیں اور عملہ ہنگامی بلاووں پر بہترین طریقے سے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
امریکہ میں سردی کی اس شدید لہر کے بارے میں ہماری ساتھی نفیسہ حود بھائی نے تجزیہ کاروں سے گفتگو کی ہے، آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
اس وقت امریکہ کے کئی شہروں میں دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹھنڈ ہو رہی ہے۔ شکاگو سے میڈیکل ڈاکٹر طاہر روہیل اپنے شہر کی صورتحال بتاتے ہیں۔
اس وقت میرا ٹیمپریچر بتا رہا ہے -20 درجے منفی، اور ونڈ چل کے ساتھ 50 کے قریب نیچے ٹچ کر رہا ہے۔ سڑکیں سنسان ہیں، بہت سارے دفاتر بند ہیں، اسکول بند ہیں، ہمارے اپنے جو ہاسپٹل سے ریلیٹڈ جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ تمام بند ہیں، مریضوں کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ گھر پہ ہی رہیں۔ تو ہائی ویز جو ہیں وہ رن ویز بنے ہوئے ہیں، اس وقت زندگی مکمل طور پہ مفلوج ہے، لوگ آ بھی رہے ہیں، ہوم لیس جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت مشکلات ہیں۔
یہ تھے شکاگو میں میڈیکل ڈاکٹر طاہر روہیل۔ دوسری طرف پاکستان میں فلڈ کمیشن کے چیئرمین احمد کمال اس وقت امریکہ اور یورپ میں شدید ٹھنڈ کی سائنسی بنیاد بتاتے ہیں۔
یہ جو پولر وارٹیکس کی بات ہو رہی ہے، یہ جو ہمارے IPCC کی رپورٹس، انٹر گورنمنٹل پینل آف کلائمیٹ چینج کی رپورٹس، اس میں بھی اس کی انڈیکیشنز رہی ہیں، اور یہ ایک فینومنا جس میں آپ یہ کہہ لیں کہ کسی ایک مرکز میں کنسنٹریٹڈ ہیوی سنو فال ایک خاص ٹائم فریم کے اندر ریکارڈ ہوتی ہے، اور جس میں اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ کیلکولیشن میں نہیں ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ کلائمیٹ چینج امپیکٹ یا کلائمیٹ چینج کی ولنریبلٹی ہے جس کے لیے دنیا نے 2015 میں کلائمیٹ چینج کے اوپر ایک اگریمنٹ کیا، پیرس اگریمنٹ کے نام سے وہ مشہور ہے، اور جس کے لیے تمام دنیا کی نیشنز نے اکٹھے اس کے اوپر متفق بھی ہوئے۔
وہ کہتے ہیں کہ عالمی درجہ حرارت کے بڑھنے سے جو موسم میں شدت آئی ہے اس نے پاکستان اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں کو خطرے میں ڈالا ہے۔
اس دفعہ پاکستان میں 15 سالوں کے درمیان میں اتنی سردی پاکستان میں ایکسپیرینس نہیں ہوئی جو اس دفعہ ہو رہی ہے۔ اسلام آباد میں، اس کے گرد و نواح میں، ناردرن ایریاز میں بے تحاشا ٹھنڈ ہے، اور برف باری بھی جو ہے اس نے، آپ سمجھ لیجئے کہ جو ایک ریکارڈ ہوتا ہے اس ریکارڈ کے نزدیک برف باری ہوئی ہے۔ جس شدت کی یہ سردی اور برف باری ہوئی، اس شدت کی اگر گرمی آ گئی تو جو نیچرل فلو اور نیچرل میلٹ ہے سنو کا، وہ بہت ہیوی ہوگا۔ اگرچہ اس وقت ہمارے دونوں ریزروائرز بالکل آلموسٹ خالی ہیں، لیکن جب اس میں پانی کا فلو آئے گا وہ بہت ریپڈ بھی ہوگا، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر مونسون نے امپیکٹ کیا تو میں اپنے ایک اسیسمنٹ لیے بیٹھا ہوں اور وہ یہ کہ ممکن ہے 2019 میں پاکستان میں ہمیں فلڈ فیس کرنا پڑے.
یہ تھے پاکستان فلڈ کمیشن کے چیئرمین احمد کمال. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
نائجیریا میں 16 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں مگر بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہیں یہ توقع ہو کہ خواتین امیدواروں کی کوئی بڑی تعداد کامیاب ہوگی. نائجیریا کی حکومت میں گزشتہ 3 برسوں کے دوران خواتین کی تعداد کم ہو کر 6% رہ گئی ہے اور گزشتہ ہفتے چوٹی کی خاتون امیدوار اوبے ایزک ویزیلی نے اپنا نام واپس لے لیا. ابوجا سے ٹیموتھی اوبیزو کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
نائجیریا کی ٹیکنوکریٹ اوبی ایزوکسیلی نائجیریا میں پہلی مرتبہ خاتون صدارتی امیدوار کی حیثیت سے انتخاب میں حصہ لے کر سیاسی منظرنامہ تبدیل کرنا چاہتی تھیں مگر 16 فروری کو ووٹنگ سے صرف 3 ہفتے پہلے ہی مرکزی پارٹیوں کے خلاف اتحاد کے حق میں وہ دستبردار ہو گئیں. ان کے حامیوں کو اس سے بڑا دھچکا لگا. ان میں ریمنڈ چنیدو بھی ہیں جنہوں نے انہیں صنفی مساوات کی امید کی علامت خیال کیا تھا.
In Nigeria, it is difficult to support a woman to that level. So that's where the disappointment comes in. But we believe if the men have failed all this while...
نائجیریا میں کسی خاتون کی اس سطح پر حمایت کرنا مشکل ہے اور یہی مایوسی پیدا ہوتی ہے. مگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس تمام عرصے میں مرد ناکام رہے ہیں تو ہمیں کم از کم ایک خاتون کو نظام میں لانے، اس کے ذریعے نظام چلانے کا خیال ضرور ہونا چاہیے. ہم امید کرتے ہیں کہ حالات مختلف شکل اختیار کریں گے. نائجیریا کے آزاد قومی انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ سیاسی عہدوں پر خواتین کی تعداد صرف 6% ہے. ڈائریکٹر اولول اوسازے اس کے لیے معاشرتی اور مذہبی عناصر کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. روانڈا میں شرح اس سے زیادہ ہے. جزوی طور پر اس کا باعث قانون کے تقاضے ہیں، ان کے آئین میں ایسی چیزیں موجود ہیں، ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. ایزوکوسیلی 2014 کی مہم ہماری بچیوں کو واپس لاؤ کی شریک بانی ہیں اور انہوں نے بوکو حرام کے دہشت گردوں کی جانب سے اسکول کی سینکڑوں طالبات کے اغوا کے خلاف مارچ بھی کیا تھا. سابق وزیر تعلیم بدعنوانی کے خلاف ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی شریک بانی بھی ہیں.
پولیٹکس انڈرمائنز ایوری تھنگ دیٹ وی ڈو ان دس کنٹری ویدر اٹ از
اس ملک میں ہم جو کچھ کرتے ہیں اس پر سیاست چھا جاتی ہے، خواہ یہ عمل عام شہریوں کا ہو، کاروباری لوگوں کا ہو یا پورے معاشرے کا، اس سے حکمرانی متاثر ہوتی ہے. نائجیریا کی الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ایزیکسویلی کے صدارتی انتخاب سے دستبردار ہونے میں تاخیر ہو چکی ہے اور امکان ہے کہ ان کا نام بیلٹ پر ہوگا. اس سے اپوزیشن کے ووٹ تقسیم ہو سکتے ہیں اور یہ امکان بھی نہیں کہ ایزیکسویلی کی اعلیٰ خاتون صدارتی امیدوار کی حیثیت برقرار رہ سکے گی. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
سوڈان کے صدر عمر البشیر نے جمعرات کے دن اعلان کیا کہ وہ ایریٹریا کے ساتھ سوڈان کی سرحد کو پھر سے کھول رہے ہیں جو تقریباً سال بھر سے سیاسی اختلاف کی وجہ سے بند تھی. عمر بشیر نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ ملک میں 6 ہفتوں سے جاری احتجاجی تحریک نے انہیں شدید دباؤ کا شکار کر دیا ہے. قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے لیے ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی.
مظاہرین جبکہ جمعرات کے دن سوڈان کے دارالحکومت خرطوم کے کچھ حصوں میں احتجاج کر رہے تھے، صدر عمر البشیر نے کسالا کی شمال مشرقی ریاست کا دورہ کیا. انہوں نے اعلان کیا کہ پڑوسی ملک اریٹریا اور سوڈان کے درمیان سرحد کھول دی جائے گی جو سال بھر سے بند پڑی تھی.
التحية لكل دول الجوار واخواننا في دول الجوار.
عمر حسن البشیر نے کہا کہ وہ اریٹریا کے عوام اور اس کے صدر کا خیر مقدم کرتے ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان سرحد اب کھلی ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے برادر عزیز ہیں، اس بات کے باوجود کہ سیاست نے ہمارے درمیان اختلاف پیدا کر دیا تھا. انہوں نے اپنے حامیوں سے کہا کہ یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ نوجوان لوگوں سے مکالمہ کرے اور حکومت پر لازم ہے کہ انہیں آگاہی مہیا کرے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھے. تاہم انہوں نے اصرار کیا کہ کسی قسم کی بھی سیاسی تبدیلی صرف الیکشن کے ذریعے ہی آ سکتی ہے.
تغییر حکومت وتغییر الرئیس ما بتم.
انہوں نے کہا کہ فیس بک یا واٹس ایپ کے ذریعے حکومت یا صدر کی تبدیلی عمل میں نہیں آ سکتی. سوڈان میں تجارتی یونینوں کی تنظیم نے جمعرات کے دن حکومت کے خلاف ایک اور مظاہرے کی اپیل کی تھی، جس کے نتیجے میں خرطوم اور ملک کے دوسرے حصوں میں متعدد مظاہرے ہوئے۔ تنظیم کے ترجمان محمد اسبات نے الہرا ٹیلی ویژن سے کہا کہ نوجوانوں کے ساتھ مکالمے کے لیے حکومت کی اپیل اور قیدیوں کی رہائی کے بارے میں حکومت مخلص نہیں ہے۔ اسبات کا کہنا ہے کہ حکومت کا یہ اعلان کہ وہ قیدیوں کو چھوڑ رہی ہے اور مکالمہ کرنا چاہتی ہے، بیرونی ممالک کے لیے دکھاوے کی ایک کارروائی ہے، جو اسے اس بات کا انتباہ کرتے رہے ہیں کہ وہ پرامن مظاہرین کو گرفتار نہ کرے اور انہیں رہا کر دے۔ اپوزیشن لیڈر مریم صدیق المہدی نے الہرا ٹیلی ویژن کو بتایا کہ بڑھتے ہوئے انقلاب کے پیش نظر حکومت نے نوجوان لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر البشیر نے دور افتادہ صوبوں کا جو دورہ کیا ہے، اس سے سوڈان کے لوگوں کی ایسی خواہش کا اظہار نہیں ہوتا کہ وہ اقتدار میں برقرار رہیں، اور یہ عامروں کے لیے معمول کی بات ہے کہ وہ اپنے حامیوں کو اپنے گرد جمع کریں اور یہ دکھانے کی کوشش کریں کہ وہ مقبول ہیں۔ سوڈان میں انٹیلیجنس کے سربراہ صلاح عبداللہ گوش کا کہنا ہے، ایسے عناصر موجود ہیں جو ملک میں افراتفری پیدا کرنے اور لوگوں کے لیے معاشی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم سیکیورٹی فورسز طاقت اور عزم کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں گی اور نظم و ضبط قائم کریں گی۔ العربیہ ٹیلی ویژن نے بتایا ہے کہ انٹیلیجنس کے سربراہ نے زور دیا ہے کہ بائیں بازو کی جماعتیں حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور متعدد ملیشیا گروپ اس بات کے منتظر ہیں کہ خرطوم افراتفری کی لپیٹ میں آ جائے تاکہ وہ دارالحکومت میں داخل ہو کر اقتدار پر قابض ہو جائیں۔ سعدیہ زیبرانجا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ نے شمالی کوریا کے ساتھ جوہری بات چیت میں بہت کم پیش رفت کی ہے۔ یہ اعتراف جمعرات کے روز واشنگٹن میں شمالی کوریا کے مندوب اسٹیفن بیگن نے کیا ہے۔ انہوں نے اسٹینفرڈ یونیورسٹی میں ایک تقریر میں کہا کہ ہم نے پچھلے 6 ماہ میں کچھ پیش رفت کی ہے، لیکن جتنا آگے بڑھنا چاہیے تھا اتنا کام نہیں ہوا۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب چند ہفتے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان ملاقات متوقع ہے۔ صدر ٹرمپ نے جمعرات کے روز کہا کہ ملاقات کی تاریخ اور جگہ کا اعلان آئندہ ہفتے کے شروع میں کیا جائے گا۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز چین کے نائب وزیر اعظم لیو ہے سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران اس امید کا اظہار کیا ہے کہ چین کے ساتھ اقتصادی جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا، اور کہا کہ اگر یہ بات چیت مثبت انداز میں تکمیل پاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا معاہدہ ہوگا۔ صدر نے کہا کہ ہم نے اب تک مذاکرات میں اچھی پیش رفت کی ہے۔ ایک مترجم نے چین کے صدر شی جن پنگ کا صدر ٹرمپ کے نام خط پڑھا، جس میں کہا گیا کہ دونوں اقتصادی بڑی معیشتوں کے درمیان تعلقات انتہائی اہم موڑ پر ہیں، اور امید ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے لیے باہمی احترام اور جذبے سے اقدام کریں گے، اور دونوں کے درمیان طے پانے والا معاہدہ ان کے عوام اور دنیا کے لیے مثبت پیغام بھیجے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق سن 2010 میں شمالی افریقہ اور مشرق وسطی میں عرب اسپرنگ کے نتیجے میں پناہ گزینوں کی بڑی تعداد کی نقل مکانی میں موسمی تبدیلیوں کا بھی ہاتھ تھا۔ آسٹریلیا کے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اپلائیڈ سسٹم انالائزرز نے منسلک سائنسدانوں نے کہا ہے کہ عرب اسپرنگ اور سیاسی تنازعات میں منطقی ربط موجود ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہنری رجول کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔
مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں سن 2010 میں جب عرب اسپرنگ شورش کا آغاز ہوا تو اس کے بعد کے برسوں میں لاکھوں لوگ نئے زندگی کی تلاش میں اپنے گھروں سے دوسری جگہوں پر پناہ لینے لگے۔ تحقیق کرنے والوں کا دعویٰ ہے کہ پورے علاقے میں تنازعات اور موسمیاتی تبدیلیوں کے درمیان کسی قدر تعلق کا ثبوت ملتا ہے، جس کے بعد نقل مکانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ رپورٹ کے مصنفین کا کہنا ہے کہ شام میں تنازع کی جڑیں اس سے پہلے خشک سالی کے سلسلے اور پانی کی کمی میں تلاش کی جا سکتی ہیں۔ ایسٹ اینگلیا یونیورسٹی سے منسلک رایا متارک کا کہنا ہے،
People started not being able to produce agriculture production and that's kind of
لوگوں کو زرعی پیداوار کے معاملے میں رکاوٹ کا سامنا ہوا، اور یہ صورتحال دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کے لیے نقل مکانی کے آغاز کا سبب بنی، جو پہلے ہی سے خاصے گنجان تھے، اور پھر شہری علاقوں میں وسائل کی بھی کمی تھی۔ لہٰذا اس قسم کی کشیدگی، محدود وسائل کے لیے جنگ، اور اوپر سے شام کی نسلی مہاجرائی کی صورتحال نے مل کر ایسے حالات پیدا کر دیے۔ تحقیق کرنے والوں نے پناہ کے لیے درخواستوں اور تنازع کی وجہ سے اموات کے بارے میں اعداد و شمار کو استعمال کیا، انہوں نے خشک سالی اور بارشوں اور آبادی کے حجم، جمہوریت کی صورتحال اور نسلی تنوع جیسے معاملات کے بارے میں اعداد و شمار کا مجموعی طور پر حساب کتاب کیا۔ ایک بار پھر رایا متارک کے الفاظ۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ موسمیاتی صورتحال تنازع کا کس طرح سبب بنتی ہے، اور ایک مرتبہ جب ہم اس کا اندازہ لگا لیتے ہیں تو ہم اسے حاصل ہونے والے اعداد و شمار کو اگلے مرحلے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسے ممالک جو موسمیاتی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے تنازع کو جنم دیتے ہیں، کیا اس سے لوگوں کی نقل مکانی کا عمل شروع ہو سکتا ہے؟ محققین بہرحال اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہر ایک معاملے میں موسمیاتی تبدیلی تنازع اور بالآخر پناہ حاصل کرنے کے لیے نقل مکانی کا سبب نہیں بن سکتی۔ اس ریسرچ کے نتائج خاص طور پر مغربی ایشیا سے متعلق ہیں۔ تاہم خیال ہے کہ اس سے عالمی پیمانے پر یہ بحث جنم لے سکتی ہے کہ بڑھتی ہوئی موسمیاتی تبدیلی بڑے پیمانے پر نقل مکانی پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ سعدیہ زیبرانجا، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بی او اے اردو، اب آپ کے ہاتھ میں۔
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو، اب آپ کے ہاتھ میں۔
ویسٹ انڈیز ویمن کرکٹ ٹیم نے پاکستانی ٹیم کو پہلے ٹی ٹوینٹی میں 71 رن سے شکست دے دی۔ ویسٹ انڈیز نے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں پاکستان کو جیتنے کے لیے 161 رنز کا ہدف دیا تھا۔ آج سے شروع ہونے والے 3 ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچوں کے لیے ویسٹ انڈیز کی خواتین کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پر ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق یہ بین الاقوامی کرکٹ کو واپس لانے کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ویسٹ انڈیز کی خواتین ٹیم نے پاکستان میں آخری میچ 15 سال پہلے یعنی 2014 میں کھیلا تھا۔ گزشتہ 15 سال میں ایشیا سے باہر کی کسی بھی ویمن کرکٹ ٹیم کا یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہے۔ پاکستان میں کرکٹ بہت زیادہ مقبول ہے، اور پاکستان کے اس مقبول ترین کھیل کو پہلی بار ملی ہے خاتون کمنٹیٹر۔ پاکستانی خواتین کرکٹ ٹیم کی کھلاڑی مرینا اقبال نے کمنٹری کے میدان میں قدم رکھ کر یہ اعزاز اپنے نام کیا ہے۔ مرینا نے یہ فیصلہ کیوں کیا، اور کیا اب وہ اس کے بعد کرکٹ کھیلیں گی یا نہیں، یہ جانیں گے سمن خان سے۔
36 ون ڈے اور 42 ٹی ٹوینٹی کرکٹ میچ کھیلنے کے بعد پاکستان خواتین کرکٹ ٹیم کی اوپنر بلے باز مرینا اقبال اب کمنٹری کے میدان میں اتری ہیں۔ دسمبر 2018 میں ملیشیا میں ہونے والی پاک آسٹریلیا کرکٹ سیریز میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے انہوں نے پہلی بار کمنٹیٹر کے فرائض سر انجام دیے۔
She just delivered what was she brought for in. ہمیں ٹاس بھی کرنا پڑتا ہے، ہمیں پچ رپورٹ بھی کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد پوسٹ میچ جو پریزنٹیشن ہے وہ بھی کرنی پڑتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں مطلب پرسنل اپیئرنس ہماری ٹی وی پہ کام ہوتی ہے، صرف آواز سے ہی ڈلیور کرنا ہوتا ہے، تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہماری جو آواز ہے وہ انرجیٹک رہے۔
مرینا کو اسکول اور پھر کالج کی سطح پر کھیلتے ہوئے پاکستان کی اے ٹیم کی کپتان بننے کا موقع ملا، جس کے بعد انہوں نے قومی ٹیم میں اپنی جگہ بنائی۔ 3 ورلڈ ٹی ٹوینٹی اور 1 ورلڈ کپ کھیلنے کے بعد کرکٹ کی دنیا سے جڑے رہنے کے لیے مرینا نے کمنٹری کا انتخاب کیا۔
2017 میں نے او ڈی آئی ورلڈ کپ جب میں انگلینڈ میں کھیلنے گئی، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لڑکیاں فیمل کمنٹیٹرز ہیں، لیکن آسٹریلیا، انگلینڈ، ایون انڈیا سے، لیکن پاکستان سے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو تب مجھے یہ چیز کلک کی کہ میرے میں ٹیلنٹ بھی ہے، شوق بھی ہے، تو مجھے اس چیز کو پرسیو کرنا چاہیے۔
ان سے پہلے پاکستان میں ریڈیو پر اکا دکا خواتین کمنٹری کرتی رہی ہیں، لیکن مرینا پہلی پاکستانی خاتون ہیں جو ٹی وی کے ناظرین کے لیے دوران میچ تبصرہ کریں گی۔ ذمہ داری کا کام احسن انداز میں سر انجام پائے اس لیے کمنٹری کی ٹریننگ بھی لے رہی ہیں۔
پرسیو کیا تھا گیون سکوول کو، کمنٹری، رپورٹنگ، پریزنٹیشن اور پنڈٹری، یہ جو ہے کورس کرواتے ہیں۔ تو میں پھر ابھی ریسنٹلی جنوری کے سٹارٹ میں گئی تھی لندن، اور وہاں پہ برائٹنس میڈیا ان کا ہے، کمپنی ہے، وہاں سے میں نے کورس کیا تھا اس کے لیے۔
مرینا کہتی ہیں کہ انہوں نے کرکٹ کو خیر باد نہیں کیا، بلکہ جس میدان میں ان کی ضرورت ہوگی وہ وہاں اپنی خدمت سر انجام دیں گی۔
ایک طرف کرکٹ پاکستان کا مقبول ترین کھیل ہے، وہیں خواتین کے کھیل کو مردوں کے مقابلے کم پذیرائی حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے میچز ٹی وی پر براہ راست نشر نہیں کیے جاتے، لیکن مرینا کو امید ہے کہ پی سی بی کی جانب سے شروع کی گئی میچز کی لائیو سٹریمنگ شائقین کی تعداد کو بڑھا سکے گی۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پاکستان میں سترات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر سیڈرک فرینکلن. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور 11 بجے ریڈیو پر خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کروں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ. لیکن اس سے پہلے فیس بک لائیو پر ایک نیوز ہیڈ لائنز.